سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے شاہ اختر و معترض مجھے نادان نظر آیا جو اپنی جوانی میں گلستان نظر آیا
چھایا دل سے جب سے تیری یاد کا عالم چھایا دل سے
یاد تعالیم ہر ذرہ مجھے منزل جانا نظر آیا ہر ذرہ مجھے منزل جانا نظر آیا مقصد ہمارا شعر سے ہے پھر سود مند
پند مانے مسیحت سود مند مانے مسیح
مقصد ہمارا شعر سے ہے پھر سود مند مقصد ہمارا شعر سے ہے پھر سود مند اکثر وہ معتبر مجھے نادان نظر آیا اکثر وہ معتبر مجھے نادان نظر آیا
ہمارے مسجد کے حسن کی فنائیت پر جو ہوتے ہیں ان سے مقصد کسی کی تحقیر نہیں ہوتا بلکہ جو لوگ مریض ہیں عشق مجالی کے اور حرام خوشیوں سے اپنا دل خوش کرنا چاہتے ہیں ان کی نصیحت کے لیے یہ اشعار ہوتے ہیں تاکہ اللہ پر جو زندگی فدا کرنی ہے جو حسن وجود پر جو زندگی فدا کرنی ہے خالق حسن جمال پہ جو زندگی فدا کرنی ہے اس زندگی کو ان عبرتناک اشعار سے نصیحت ہو جائے کہ اس عبرت کی ان عبرت کی باتوں سے نصیحت ہو جائے کہ اس زندگی کو ان فنا ہونے والی صورتوں پہ ضائع نہ کرے اس لیے یہ ان لوگوں کے لیے اشعار ہوتے ہیں جن کے اندر مرض ہوتا ہے تاکہ اس کی اصلاح ہو جائے نہ عاشق مجاز کی حقارت مقصود ہوتی ہے اور نہ ہی معشوق کی حقارت مقصود ہوتی ہے بلکہ اس چیز کی حقارت مقصود ہوتی ہے جس پر انسان شیطانی اور نفس کے چکر میں آ کر دھوکے میں پڑ جاتا ہے یعنی حسن مجازی کے دھوکے میں پڑ جاتا ہے اس کی حقارت مقصود ہوتی ہے تاکہ ہماری زندگی کا رخ بدل کر ان فانی چیزوں سے بدل کر اس محبوب حقیقی کی طرف ہو جائے خالق حسن و جمال کی طرف ہو جائے اس زندہ حقیقی کی طرف ہو جائے جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا حضرت والا ہمارے سیدی حسنت محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف بلدہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے ایک بیان سے اقتباس چھوٹا سا سنایا جا رہا ہے سن 2000 کا یہ بیان ہے
اب 10 منٹ میں میں اپنی تقریر پورا کرتا ہوں 2 بجے ٹھیک ختم کروں گا انشاءاللہ اور آئندہ بھی خیال رکھوں گا انشاءاللہ کہ 2 بجے تقریر ختم ہو اور 2 بجے آزان 2:15 بجے خطبہ شروع ہو جائے مگر اس کا اعلان نہیں لگاؤں گا تاکہ کبھی اس کے خلاف بھی بارش آ سکتی کیونکہ دنیا کی بارش کا وقت ہوتا ہے اللہ کی رحمت کی بارش کا وقت نہیں ہوتا لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں کہ ہمارے وہاں اثر تک نمازی کا ختم ہو گیا اس کا ہوش رہے گا جس پر مرتا ہوں وہ ہوش دلانے کے لیے کافی ہے ہم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا چل ملتی بہت ہی برکت والا ہے اللہ کہ جو میرا نام لیتا ہے اس کی زبان میں برکت آ جاتی ہے ایک آدمی نافرمان شرابی زانی پھونک مارے کسی کے بخار اور بیماری پر ایک اللہ والا پھونک مار دے بتاؤ کس کا اثر ہوگا جس کی زبان سے اللہ کا نام نکلتا ہے اس زبان میں برکت اللہ ڈال دیتا ہے، جس مکان میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے اس مکان میں اللہ برکت ڈالتا ہے، جس زمین پر اللہ والے روتے ہیں اور ان کے آنسو زمین پر گرتے ہیں وہ زمین برکت والی ہو جاتی ہے، جس زمین پر اللہ والوں کے سجدے ہوتے ہیں وہ زمین برکت والی ہو جاتی ہے۔ سو قدر کے مجرم کو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے عاشقوں کی اور میرے اولیاء اور دوستوں کی زمین پر جاؤ، تم وہاں توبہ کر لو، میں یہاں معاف کر سکتا ہوں، مغفرت کی صفت میری موجود ہے، لیکن موجود ہونا اور ہے، ظہور نہیں کروں گا۔ میرے عاشقوں کی زمین پر جاؤ جہاں انہوں نے ہم کو یاد کیا، جہاں محبت کے آنسو ان کے زمین پر گرے، اس زمین کے سطح ہم لوگوں کو معاف کر دیں گے۔ پیمائش کرائی، مگر پیمائش میں یہ اللہ تعالیٰ نے ایک شرط لگا دی کہ اگر اللہ والوں کی بستی موت آ گئی غیر اختیاری چیز ہے، زمین اگر قریب بھی ہے، اگر اللہ والوں کی زمین قریب ہوگی گناہوں کی بستی سے تو بھی معاف کر دوں گا سو قتل کو۔ یہ قیمت دیکھو اللہ والوں کے سجدوں کی اور ان کے آنسوؤں کی اور ان کی آہوں کو وہاں کی، کیوں مٹی بڑی دور ہے، زمین خرید بھی ہو جائے اللہ والوں کی تو بھی پیمائش کے وقت میں پھر اس نے موت کے وقت ذرا سر آگے بڑھا دیا، ایک انچ آگے اور بڑھا دیا، اللہ کو یہ عطائے بندگی پسند آئی، عطائے خادگی نے فیصلہ کر دیا، اے زمین قریب ہو جا، ایک بارش قریب ہو گئی، اللہ نے اس کو بخش دیا۔ تبارک بے ابھی بھی ملک، جس کے جو اپنے ملک کی پوری طاقت رکھتا ہے، جب چاہتا ہے ملک رکھتا ہے، جب چاہتا ہے ملک کو دیر دار کرتا ہے اور مسجد کرتا ہے، یہ بے عدیل ملک، یہ ساری سلطنت سارا عالم اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آگے فرماتے ہیں وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اللہ تعالیٰ کی قدرت حکمران ہے اور کسی کی حکمرانی نہیں، تکبر سب بیکار ہے۔ دیکھ لو انقلاب جہاں چھ سبق لو۔ آگے فرماتے ہیں خلق الموت اور حیات، میں نے موت اور زندگی پیدا کی، موت پیدا کیا زندگی دیا، میں نے اپنے شیخ سے پوچھا کہ اے میرے پیارے شیخ، زندگی پہلے ملتی ہے موت بعد میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں موت کو پہلے کیوں نازل فرمایا، خلق الموت والحیات، بتاؤ حیات پہلے ملتی ہے یا موت پہلے ملتی ہے، جب زندگی نہیں تو موت کہاں آئے گی؟ تو میرے شیخ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے موت کو اس لیے پہلے کیا تاکہ حرام لذتوں کے چکھنے والوں اور خدا کی نافرمانی سے، حرام لذت سے غیر شریفانہ اور کمینے پن سے ناپاک لذت کھینچنے والوں، سن لو کہ اگر تم نے موت کو یاد رکھا تو تمہاری زندگی اللہ والی رہے گی، اگر اپنا موت بھول جاؤ گے تو تم زندگی کے مقصد سے بے خبر ہو کر تمہاری زندگی ضائع ہو جائے گی۔ یہ موت ہماری حیات کی ضمانت ہے، شریفانہ حیات کی، اہل اللہ کے حیات کی، اس لیے موت کو پہلے بیان کر دیا کہ دیکھو زندہ زندگی دے رہا ہوں، مگر موت کو ہر وقت اپنے سامنے رکھنا کہ ڈپارچر ہونے والا ہے، ہم یہاں کے نیشنل نہیں ہیں، زیادہ ان سے دل نہ لگانا، کھاؤ خوب پیو خوب پہنو خوب، مگر دل نہ لگانا، دل اللہ والوں سے لگاؤ اور اللہ سے لگاؤ، اللہ والوں سے کیوں لگاؤ تاکہ اللہ سے لگ جائے، اون کی شیشی سے محبت کرنا اون اسی کی محبت ہے، یہ شیشیاں ہیں اللہ کی محبت کی، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا اونٹ کا عطر بھرا ہوا ہے، ہم شیشی جس میں ایک تولہ اونٹ ہو شیشی کی قیمت بڑھ جاتی ہے، وہی شیشی پانی بھر دو اتنی اس کی کوئی قیمت نہیں، اللہ والوں کی قیمت اس لیے ہے وہ اللہ والے ہیں، ان کو نسبت ہے اللہ تعالیٰ سے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی کس لیے دی؟ کمانے کے لیے خالی، کروڑ پتی ارب پتی بننے کے لیے، مرسڈیزوں پر ہوا کھانے کے لیے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ میں تمہاری آزمائش کروں، امتحان روم ہے، ایگزام روم ہے، تاکہ میں تمہیں آزماؤں کہ تم کیسا عمل کرتے ہو، جس کی تین تفسیر کی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے لیبلوکم ایکم اور محارم اللہ تعالیٰ، ہم آزمانا چاہتے ہیں کہ تم میں کون حرام فعل سے بچتا ہے اور کون نہیں بچتا، نمبر دو لیبلوکم ایکم وطن وقل و مفاما، تاکہ ہم تم کو آزمائیں کہ تم انٹرنیشنل کر رہے بیوقوف ہو یا اپنی وطن آخرت سے غافل نہیں ہو کر عقل مند ہو، حکومتم و اپنا مقامہ تمہاری عقل عقل مند ہو یا بیوقوف ہو کہ نیشنل یہاں کے نہیں ہو، پردیش میں زندگی تباہ کر کے وطن میں جا کے کنگال اور بالکل بھنگی بن گئے اور آخرت کی پٹائی عذاب میں مبتلا ہو گئے، نمبر تین حکم اثر ہو اللہ تعالیٰ عزوجل، ہم اس لیے زندگی دیا ہے تاکہ میں تم کو دیکھوں کہ تم میری فرما برداری میں کس قدر سیور اور سیر ہو، کس قدر تمہاری رفتار تیز رہتی، کتنا تم گناہوں سے بھاگتے ہو اور بچتے ہو، اور کس قدر ہماری عبادت پر حریص رہتے ہو، بہو اللہ کل شہید قدیر، کہ بات دیکھو میں اب لوگوں میں حکم حسن و عملہ وہ العزیز الغفور اور اللہ تعالیٰ عزیز و غفور ہے. یہاں علامہ دوسری بہرمانی میں لکھتے ہیں کہ عزیز کیوں نازل کیا کہ زبردست طاقت والے ہیں اگر ہم بخش دیں تو ہماری مقصد کی قدر کرنا کیونکہ زبردست طاقت والا جب بخشتا ہے تو اس کی معافی کی قدر ہونی چاہیے عقلاً. کیوں کیونکہ اگر کمزور آدمی معاف کر دے تو آپ کہتے ہیں آپ ہمارا کیا کر سکتے ہیں, آپ کو تنفس ہے, سانس کی بیماری ہے, اٹھ کے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے, تم میرا کیا کر لو گے, کہو گے ٹھینس کہ ٹھیلا دو. لیکن اگر تم کو طاقتور محمد علی کے لیے بہت بڑا طاقتور معاف کر دے تب آپ شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں عزیز میں اس لیے نازل کر رہا ہوں تاکہ میں جس کو بخش دوں میری مغفرت کی قدر کرنا, کیونکہ میں زبردست طاقت رکھتا ہوں, جہنم میں ڈالنے کی طاقت ہے تو میں ہر عذاب کی طاقت رکھتا ہوں. اس لیے مغفرت کی صفت بعد میں نازل کی تاکہ تمہیں قدر قیمت والی ہو میری مغفرت کی, کہ بہت بڑے طاقت والے اللہ سے تم کو آج مغفرت مل رہی ہے. اگر 100,000 بندر کسی سیاح کو معاف کر دیں لیکن شیر گرا رہا ہے آپ کو قدر نہیں ہوگی. آپ بندروں سے کہیں گے اپنی معافی اپنے پاس رکھو, یہ شیر مجھے معاف کر دے تب میں سمجھوں گا, کیونکہ تمہارے اندر طاقت انتقام نہیں ہے. شیر ہمیں چیر پھاڑ سکتا ہے, طاقت والا ہے تو معلوم ہوا کہ بڑی طاقت سے معافی جو ہے قابل قدر ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت مغفرت کو نہایت قدر و قیمت کے لیے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈالنے کے لیے صفت عزیز کو مقدم فرمایا کہ زبردست طاقت والے کی طرف سے تمہاری مغفرت وہ عزیز الغفور. ایک منٹ باقی ہے, دعا کر دو. یہ نہ سمجھو کہ میں اوقات کی رعایت نہیں کر سکتا, ارادہ کر لوں زمین پر سر اگر رکھ دوں زمین کو, اگر سجدے میں سر رکھ دوں زمین کو آسمان کر دوں. دیکھو آج کتنی میں نے وقت کی رعایت کی, دعا کر اللہ ہم سب کو عمل اس مبارک مہینے میں اور عرش عظم کو اٹھانے والے حاملین عرش فرشتوں کے عامل کے سب کے لیے, اے خدا 100% ایک بندہ بھی آپ کا یہاں سے آج واپس نہ جائے محروم. اللہ آپ تک کو, میرے گھر والوں کو, آپ سب سامعین اور سامعات خواتین عورتوں کو بھی سب کو میری اللہ بنا دے اور ہمارے گھر والوں کو بھی اور میری آنکھ کو سارے عالم میں پھیلا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبی کریم. اللہ دنیا بھی دے آخرت بھی دے اور ہر جائز حاجت پوری کر دے اور ہر ہم سے نجات دے, صلی اللہ علی نبی کریم. دیکھو گھڑی دیکھ لو,
بدواست ہو گیا, اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں میں اتار دے اور اللہ تعالیٰ زندگی کی حقیقت جو بہت ہی معمولی سی ہے, بہت ہی معمولی سی زندگی ہے یہ, اور اسی کو اللہ پر فدا کرنا ہے, بس اتنا کام ہے. اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی ہے ہماری تسلی کے لیے, اس قدر تسلی ہے من عامل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. یہ جو مرد و عورت ایمان والا نیک اعمال کرے گا ہم اس کو ضرور بھی ضرور بالغ زندگی دیں گے, اس دنیا میں بھی مزیدار زندگی کا وعدہ ہے اس شخص کے لیے جو خدا تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے اور ان کی پوری پوری فرما برداری والی زندگی کو اختیار کرے, غیروں کے طریقوں کو دیکھ کر للچائے نہیں, جیسے کتا ہڈی کو دیکھ کے للچاتا ہے, ہم غیروں کو دیکھ کر نہ للچائیں, ان کی مال, ان کی ترقی, ان کے فیشن اور ان کے طور طریقے جو ہمارے آج مسلمانوں کے اندر آتے جا رہے ہیں اور غیروں سے متاثر ہیں, بے پردگی اور فیشن اور کس کس بہانے سے اپنے آپ کو ہم نے آخرت سے غافل کر رکھا ہے. بس تھوڑی سی حقیقت ہے اس زندگی کی, اسی تھوڑی سی زندگی کو اللہ پر فدا کر دیں تو دنیا بھی مزیدار اور آخرت بھی انشاءاللہ ہمارے ہاتھ میں ہے. آخرت بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عاقبت للمتقی, یا آخرت انجام جو ہے متقین کے ہاتھ میں ہے, دنیا بھی ہاتھ میں رہی اور آخرت بھی ہاتھ میں, نیک اعمال کا یہ صلہ ہے اور نیک اعمال کو اختیار کرنا اور تقوی اختیار کرنا, گناہوں سے بچنا تبھی ممکن ہے جب اپنا کوئی راہبر چنے, کوئی اللہ والا چنے اور اس کی صحبت میں رہا کرے، اور خواتین پردے سے اس کا وعظ پابندی سے سنا کریں، اس کی نصیحت دین کی پابندی سے سنا کریں، اور لوگ اپنے عیوب کو کی اطلاع کیا کریں، ہمیں لوگ خط کے ذریعے اس کو اطلاع کیا کریں، اور جو آ سکتا ہے وہ آ کر اطلاع کرے اور اس کی اصلاح کرے، تاکہ بجائے اس کے کہ ہم خدا نخواستہ گناہوں کو لے کر خدا کے حضور حاضر ہوں، پاک و صاف ہو کر دنیا سے جائیں، ماہ اطلاع ہی کرا کے اپنی فائل درست کر کے ہم دنیا سے جائیں۔ رخصتی تو وہ نہیں ہے، ایک نہ ایک دن اس جہان پانی سے رخصت ہونا ہی ہونا ہے، پھر یہ جہان بھی فنا ہونے والا ہے، یہ تو سب کے ساتھ ہی ہوگا، اور پھر آنکھ کھلے گی تو محشر میں کھڑے ہوں گے اور حساب کتاب دینا ہوگا۔ تو اچھے اعمال کرنے میں ہمیشہ فائدہ ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے کہ امن اور عافیت اور سکون اور چین اور خوشی کے ساتھ زندگی گزرتی ہے۔ تو طریقہ اس کا یہی ہے، باقی جتنے طریقے ہیں، جتنی تدبیریں ہیں، جتنی عقلیں لڑا لیں گے ہم، جتنی ترکیبیں لڑا لیں گے، وہ سب بیکار ہیں جب تک کہ ہم خدا رسول کے فرما بردار نہ ہوں گے، اس وقت تک چین اور سکون کا خواب بھی ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اور طریقہ بتلا دیا کہ کسی سچے اللہ والے سے جو بے غرض ہو اور بزرگوں کا اجازت یافتہ ہو اور علماء کا اس سے حسن ظن ہو، تو اس سے اپنا مضبوط تعلق پیدا کرے۔ شروع میں دشواری ہوتی ہے، شروع میں بوریت ہوتی ہے، آج کل یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، بے کیفی معلوم ہوتی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جو ہے چند کچھ عرصے کے بعد دیکھو گے تو اپنے اندر تبدیلی پاؤ گے، اور پھر کیف بھی پانے لگو گے، اور سکون کا ادراک بھی ہونے لگے گا کہ پہلے کتنی مصیبت میں تھے، اب کتنی امن و عافیت میں رہنے لگے ہیں، پہلے کتنی بے برکتی تھی، اب کتنی برکت ہونے لگی ہے، پہلے کیسی بے سکونی تھی، اب کیسا سکون ہونے لگا ہے۔ اگرچہ کامل نہیں ہوئے، فرماتے ہیں کہ اگر کنواں کھودتا ہے آدمی تو شروع میں خشک مٹی آتی ہے، پھر اور کھودتا ہے، لگا رہتا ہے، چھوڑتا نہیں کہ بھائی یہاں تو خشک مٹی ہے، کہیں اور چلو کچھ اور کام کرو، بلکہ وہ اس امید پہ کہ آگے پانی نیچے جا کے ضرور ملے گا ہم کو، وہ اس امید پہ اس کی کھدائی کرتا رہتا ہے، تو تھوڑے عرصے کے بعد اس میں گیلی مٹی نمی آنی شروع ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کیچڑ ملا پانی آنا شروع ہوتا ہے، اس سے اس کو امید بچ جاتی ہے کہ اب ضرور پانی قریب ہے، تو اور کھودتا رہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ صاف پانی بھی آ جائے گا۔ اللہ کے راستے میں لگا رہنا خود یہی ایک ترقی ہے، ہم لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ادھر اللہ کا نام لینا شروع کریں اور ادھر ہم بزرگ بن جائیں، کوئی کرامت صادر ہو جائے، کوئی زبان پر جو ہے وہ ایسی شیرینی کا مزہ آنے لگے، تو بھائی یہ تو کیفیت جب اللہ تعالیٰ چاہیں دینا یہ وہاں بھی ہے، جب چاہیں وہ دے دیں گے، اور نہیں بھی دیں تو ان کو یاد کرنا کوئی کم بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے ان کی یاد کی توفیق مل جانا، اور روزانہ دوام کے ساتھ ان کو یاد کرنا، پابندی کے ساتھ اللہ کا نام لینا، نمازیں پڑھنا، تلاوت کی توفیق ہو جانا، روزے کی توفیق ہو جانا، نظری روزوں کی توفیق ہو جانا، تہجد گزاری کی توفیق ہو جانا، یہ پابندی سے یہ سب چیزیں ہمیں نصیب ہو جائیں، تو خود یہی کتنی بڑی چیز ہے، کیا ضرورت ہے مایوسی کی، کیا وجہ ہے مایوسی کی کہ خدا تعالیٰ کو یاد کرنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ افسوس ہے کہ بعض لوگ ابھی تک اس کو سمجھے نہیں اور یہی فکر اور پریشانی میں رہتے ہیں، جبکہ جو بھی چیز غیر اختیاری ہو، جو ہمارے اختیار میں نہیں ہو، اس کے درپے ہونا جو ہے وہ نہیں چاہیے، اور اس کے درپے ہونے سے سوا تشویش اور پریشانی کی کچھ حاصل نہیں، یہ ہمارے اختیار میں نہیں، اسی کو بڑی نعمت سمجھنا چاہیے کہ اللہ ہمیں نمازوں کی توفیق دے رہے ہیں، اور صبح شام جو تسبیحات بتائی گئی ہیں، بار بار کہتا ہوں کہ جو لوگ اس کا اس کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، ذکر نہیں کر رہے ہیں، تو ان کے دل میں اندھیرا رہے گا اور یہ گناہوں میں مبتلا ہونے کی علامت ہے، غفلت میں مبتلا ہونے کی علامت ہے. اور جو آدمی ذکر سے غافل ہوتا ہے اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی، اس لیے کہ توبہ وہ کرتا ہے جس کو گناہ کے ذریعے کوئی گھبراہٹ ہو، کوئی پریشانی ہو، کیونکہ گناہ سے اندھیرا آتا ہے. جس کا دل پہلے ہی اندھیرا ہو، اس کے اندھیرے پہ اندھیرا چڑھ جانے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، محسوس نہیں ہوگا. اور جو ذاکر ہوتا ہے اس کی ذکر کی برکت سے، دوا میں ذکر کی برکت سے، یہ نہیں کہ کبھی کر لیا کبھی نہیں کیا، دوا میں ذکر کی برکت سے پابندی ذکر کرتا ہے، اس سے اس کے دل میں اخبارات کا ایک ذخیرہ ہو جاتا ہے. اور جیسے ہی گناہ کی صدور ہوتا ہے اسی وقت اس کے دل میں اندھیرا آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو گھبراہٹ ہونے لگتی ہے. فوراً خیال کرتا ہے کہ کیا بات ہے، اور پھر اپنے مالک سے رجوع کرتا ہے، روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، پھر معافی تلافی کر کے پھر نورانی ہو جاتا ہے. تو ذکر کی پابندی ہو جانا، فرائض واجبات سنن موکلہ کی پابندی ہو جانا، یہ فرض کو لوگ عبادت ہی نہیں سمجھتے ہیں. عجیب بات ہے کہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ایک پابندی ہے جو پوری کرنی ہے. ارے ذکر و اذکار تو مستحب ہیں، یہ فرائض نماز کا پڑھ لینا کس قدر بڑی عبادت ہے، کس قدر قرب الہی کا ذریعہ ہے. مگر بعض نادان لوگ تسبیحات کو اہمیت دیتے ہیں، نماز کو اہمیت نہیں دیتے. حالانکہ نماز تو فرض بھی ہے، لیکن اس میں اس قدر درجہ بڑھ جاتا ہے مومن کا کہ اس کو معراج مومن کہا گیا ہے. مومن کی معراج ہے، یعنی نماز میں جب انسان داخل ہو جاتا ہے، اللہ کے دربار میں داخل ہو جاتا ہے، اور خدا تعالیٰ کا قرب خاص اس کو نصیب ہوتا ہے، اور خدا تعالیٰ سے گویا ہم کلامی کا شرف اس کو نصیب ہوتا ہے. اس قدر درجہ قرب کا بڑھ جاتا ہے. ذکر سے بھی مراد مقصود اپنا درجہ بڑھانا ہے، قرب الہی کو حاصل کرنا ہے. تو وہ مستحق سے جب قرب الہی حاصل کرتے ہو تو فرض سے کس درجہ قرب الہی حاصل ہوگا یہ ہم کہہ نہیں سکتے. جس قدر آداب کی رعایت سے اور سنتوں کے اہتمام سے نماز پڑھتے ہیں، لیکن سنت کی خبر ہی نہیں کہ سنت طریقہ کیا ہے، کہاں پر ہاتھ باندھنا ہے. عورتوں کو صحیح پتہ نہیں کہ ہمیں ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے، رکوع کس طرح کرنا چاہیے اور سجدہ کس طرح کرنا چاہیے، کیا سنت طریقہ ہے. تو سنت کے مطابق نماز پڑھیں. ہمارے حضرت قطب زما عارف اللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب ادام اللہ عزلہ علینا فرماتے ہیں کہ جو آدمی یہ ترجمہ کرتا ہے وہ اقیم الصلاۃ کہ نماز قائم کرو یا نماز کھڑی کرو، تو یہ بالکل نادان ہے، ترجمہ صحیح نہیں ہے. بلکہ فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو بالکل ٹھیک ٹھیک اس کے آداب اور سنن کی رعایت کے ساتھ پورے اہتمام کے ساتھ اس کا اہتمام کرو. یعنی کہ اذان وقت داخل ہوا نماز کا، اس وقت سے جو ہے نماز کے آداب اور مستحبات اور سنن سب شروع ہو جاتے ہیں. حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی نماز کے انتظار میں رہتا ہے تو گویا نماز نہیں ہوتا ہے، اس قدر اس کی اہمیت ہے. تو نماز کا وقت داخل ہوتے ہی، اور بعض ایسے عاشقین ہوتے ہیں اللہ کے کہ ابھی ایک نماز پڑھی اب ان کو دوسری نماز کی فکر لگی ہے، دوسری نماز پڑھ لی تو اسی وقت تیسری کی فکر ہو گئی کہ فجر پڑی ہے تو اب بھائی زہر کا اہتمام، زہر پڑی ہے تو بھائی اب عصر آنے والی ہے، عصر ہو گئی تو بھائی اب مغرب آنے والی ہے. گویا وہ مستقلاً ایک مثالی طور پر وہ نماز میں رہتے ہیں، نماز میں رہتے ہیں. وہ ایسے بھی عاشقین ہیں اللہ کے کہ ہر وقت ان کو نماز کی ایسا شوق اور ذوق ہوتا ہے کہ ہر دوسری اگلی نماز کی وہ پہلے ہی سے فکر، اب جیسے ہی وقت داخل ہوا اسی وقت وہ وضو کر کے تیار ہو جاتے ہیں، ابھی اذان بھی نہیں ہوئی تیار ہو گئے. اور پھر اذان ہو گئی، اذان کا جواب دیا اور درود شریف پڑھا، اذان کے بعد کی دعا پڑھی جسے دعا وسیلہ کہتے ہیں. ہر چیز کی اپنی جگہ، اتنی اہمیت اور اتنے بڑے بڑے درجات قرب ہیں ان سے. مثلا وضو کرتا ہے آدمی تو حدیث پاک میں ہے کہ اس کے چہرے سے ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں سے گناہ جڑتے ہیں، اور چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ جڑتے ہیں، آنکھوں کے، کانوں کے، سب گناہ جڑتے ہیں، اور بازو دھوتا ہے تو بازوؤں سے کے بھی گناہ جڑتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں سے بھی گناہ جڑ جاتے ہیں، یہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اور مسح کرتا ہے تو کانوں کے، سر کے تمام گناہ معاف ہو گئے، جھڑ گئے، پیر دھوتا ہے تو پیروں کے گناہ معاف ہو گئے۔ اب مصیبت تو یہ ہے کہ ہم لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو بالکل پاک صاف ہیں، اصل میں بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے سامنے نہیں ہے، جیسی اللہ کی عظمت اور خشیت ہوگی ہمارے سامنے ویسے ہی ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم کس قدر خطا کار ہیں، لمحہ لمحہ ہر لمحہ ہم خطا کار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو خطاب کر کے فرمایا تھا کلکم خطا ہو، الا کلکم خطا ہو، کہ خبردار تم سب کے سب خطا کار ہو، مگر ایک بہترین بات فرما دی کہ وہ خیر الخطائین التواب، کہ سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو کثرت سے توبہ کرنے والے ہیں، کہ خطا ہوتی بھی ہے تو بھی معافی مانگتے ہیں، اور خطا نہیں بھی ہوتی تو بھی وہ ڈرتے رہتے ہیں، معافی مانگتے رہتے ہیں کہ نہ جانے ہم سے کتنی خطائیں ہو گئی ہوں گی۔ میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مہمان آتا ہے گھر میں اور اس کی خوب آپ نے خاطر تواضع کی، اور خاطر تواضع کرتے رہے، پھر اس کے بعد جب رخصتی کا وقت آتا ہے تو شریف میزبان، اچھا اخلاق والا میزبان کہتا ہے کہ معاف کیجیے گا، آپ کے حقوق میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، آپ کی ہم صحیح مہمانداری صحیح خدمت نہیں کر سکے، تو خدمت تو خوب کی لیکن پھر بھی معافی مانگتا ہے۔ ایک انسان سے معافی مانگ رہا ہے تو، اور جو اللہ تعالیٰ ہے ان کی کتنا عظمت کا حق ہوگا، کیسے عظیم الشان ذات ہیں وہ، احکم الحاکمین ہیں، اتنی بڑی قدرت والے ہیں، تو ان کا حق کتنا ہوگا پھر۔ تو جو اللہ کے عاشقین ہوتے ہیں وہ گناہوں سے پوری طریقے سے بچتے بھی ہیں، پھر بھی توبہ کرتے رہتے ہیں، ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں، قلوب وجلت، کہ ان کے قلوب ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ہم سے کوئی خطا نہ ہو گئی ہو، کہیں ہمارا مالک ہم سے ناراض نہ ہو گیا ہو۔ غرض یہ کہ وضو میں یہ ساری باتیں نماز قائم کرنے سے متعلق ہیں، کہ نماز کا وقت کا انتظار کرنا، نماز کا وقت داخل ہو جانا، پھر اذان ہونا تو اس کا جواب دینا، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھنا سنت کے مطابق، پھر اس کے بعد اس کی دعائے وسیلہ پڑھنا، پھر وضو اچھی طرح کرنا، اور اس کے آداب کی رعایت کے ساتھ۔ وضو میں بھی بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ سنت طریقہ جانتا ہی نہیں کہ کس طرح سنت طریقہ ہے وضو کا، تو جیسے تیسے بس اتنا پتا ہے کہ بھائی دھو لیا، چلو بھائی غنیمت ہے، وضو تو ہو گیا، لیکن جتنے آداب اور سنت کی رعایت کے ساتھ وضو کرے گا اسی قدر اعلیٰ وضو کی عبادت بھی ہوگی، اسی قدر اعلیٰ نماز کی بھی عبادت ہوگی۔ جہاں بھی احادیث مبارکہ میں دو رکعت پڑھنے کے لیے یا نماز پڑھنے کے لیے ترغیب آئی ہے، اس کے ساتھ یہ ضرور الفاظ شامل ہیں، فاحسن الوضو، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا پھر دو رکعت نماز پڑھی تو اللہ کے لیے، تو پھر اس کے جو فضائل آگے چلتے ہیں وہ مختلف روایات میں مختلف فضائل، لیکن جہاں بھی دو رکعت نماز پڑھنے کا تذکرہ حدیث مبارک میں آتا ہے وہاں وضو اور اچھی طرح وضو کرنا، یہ الفاظ ضرور آتے ہیں کہ نماز کے لیے جو یہ شرط ہے اس کا بھی اہتمام کرنا جو ہے وہ آیا ہے۔ تو مستحبات کے ساتھ، سنن کی رعایت کے ساتھ وضو کرے، پھر مسجد کی طرف چلے، یا اگر عورت ہے تو وہ اپنے جہاں نماز پڑھتی ہے اس کی طرف چلے۔ ہمارے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ عورتوں کو بھی چاہیے کہ مسجد کی طرح ایک کونا اپنے گھر کا بنا لیں جہاں نماز کا، تو اس میں جہاں نماز پہ جب پیر رکھیں تو وہ بھی سنت کے نیت کر لیا کریں کہ دانا پیر جیسے مسجد میں داخل کرنا سنت ہے، ایسے ہی وہ بھی اپنا دانا پیر اس میں رکھے جہاں نماز پہ، اور دعا بھی پڑھ لیا کریں۔ اسی طرح جب جہاں نماز سے ہٹنے لگے، نکلنے لگے، تو بایاں پیر نکال لیں اور سنت کی دعا پڑھ لیں۔ اسی طرح سے جو سنتیں ممکن ہوں وہ خواتین کو بھی اپنانا چاہیے، یہ بھی نماز کے قائم کرنے میں سے ہے۔ اسی طرح جب نماز پڑھیں گے تو اپنے دل کو حاضر کر کے پڑھیں گے اور سکون کے ساتھ پڑھیں گے۔ خاشعون کا ترجمہ ہمارے حضرت نے فرمایا، ساکنون خائفون، کہ قد افلح المؤمنون الذین هم عن صلاتهم خاشعون، کہ جو اب فلاح پا گئے وہ لوگ، دیکھیے نماز کے اندر فلاح کا بھی وعدہ ہے کہ فلاح، بے شک فلاح پا گئے وہ لوگ جو آپ کی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. کہ خشوع کی کیا معنی ہے؟ یعنی خاشعون کی کیا معنی ہے؟ خائفون ساکنون، کہ اپنے جسم کو ساکن رکھنا. یہ نہیں کہ حرکتیں کر رہے ہیں، کپڑے درست کر رہے ہیں، بال ٹھیک کر رہے ہیں، ٹوپی کو درست کر رہے ہیں، یا کہیں بے وجہ کی خارش کیے چلے جا رہے ہیں. بالوں کو خارش کا مرض بھی ہوتا ہے، نماز میں خارش ہو رہی ہے، ہل رہے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، داڑھی میں خلال کر رہے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ عورتوں کو بھی کوئی نہ کوئی حرکت کرنے کا وہ چاہیے. تو ایسا نہیں، ساکنون جسم بھی ساکن ہو، اور خائفون دل میں خشیت ہو اللہ تعالیٰ کی، کہ ہم احکم الحاکمین، سب کو بادشاہت کی بھیک دینے والے، اس کے آگے ہم کھڑے ہوئے ہیں. اور وہ اس قدر حلیم ہے، ورنہ اگر حلیم نہ ہوتے تو ہماری ذرا سی لغزش پہ ہمیں مسالے کی طرح پیس دینا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، ہمیں زمین میں دھسا دینا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. تو کس قدر حلیم ذات ہیں وہ، کہ وہ کس قدر حلم اختیار کرتے ہیں ہماری لغزشوں پہ اور غفلتوں پہ اور نالائقیوں پر. تو ایسے اللہ کے سامنے کس طرح کھڑے ہونا چاہیے. تو یہ خائفون ساکن ہونا، کہ دل میں خوف ہو. اب بعض لوگ اس میں ہی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارا تو دل ہر وقت حاضر نہیں رہتا، کیا کریں؟ تو دل کا ہمارے حضرت فرماتے تھے، معاملہ یہ ہے نماز میں کہ اعزار فرض ہے، حضوری فرض نہیں. اعزار مانے دل کو بار بار اللہ کے دربار میں حاضر کرتے رہنا. جیسے دھیان آئے ہم نماز میں، کئی خیالات میں بھٹک گئے، فوراً جو ہے پھر اللہ کے سامنے اپنے دل کو حاضر کرنا. تو یہ ہے اعزار. اور حضوری تو دل چونکہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اگر اختیار میں ہوتا تو ہر مسلمان اپنے کو پابند کر لیتا کہ بھائی اب نماز میں تو اللہ کے سوا کسی کو دل دینا ہی نہیں ہے. لیکن یہ اختیار میں نہیں ہے، یہ ایک جد و جہد کشمکش جو ہوتی ہے خیالات کے بھٹکنے کی اور پھر اس کو واپس دل کو حاضر کرنے کی، اس کشمکش پہ ہی اجر و ثواب ہے. ہاں، یہ بڑی امید افزا بات ہے کہ یہ اگر خیالات بھٹک جاتے ہوں نماز میں تو اس سے بالکل پریشان نہ ہو، بلکہ بار بار بس یہ محنت کرتے رہیں کہ دل کو پھر اللہ کے دربار میں حاضر کر دینا ہے کہ وہ احکام الحاکمین کے سامنے کھڑے ہیں. تو یہ کشمکش اور جد و جہد، اور جو اس دل کے بھٹک جانے پر غم ہوتا ہے، تو یہ اس سب پر اجر و ثواب ہے انشاءاللہ تعالی. یہ مجاہدہ ہے. اگر ہم غفلت کرتے ہیں، لاپرواہی سے کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی خیال ہی نہیں، تو خود ہی خیالات کی نماز میں نیت باندھتے ہی ایک شخص حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میرے ایک کوئی سونا ہے، کوئی دولت ہے، وہ میں کہیں رکھ کے بھول گیا ہوں، کوئی رقم تھی یا کوئی سونے کی ڈلی تھی، اس زمانے میں سونا ہی چلتا تھا، تو وہ میں کہیں رکھ کے بھول گیا ہوں. تو امام صاحب نے فرمایا کہ تم ایسا کرو، گھر جاؤ، اچھی طرح وضو کرو اور دو رکعت پڑھ کے دعا مانگنا. تو جیسے ہی اس شخص نے وضو کر کے نیت باندھی، اسی وقت اس کو یاد آ گیا کہ میں نے وہ چیز کہاں رکھی تھی، اور دوڑا آیا تو فرمایا کہ اسی لیے بتایا تھا کہ نماز میں شیطان جو ہے ادھر ادھر کی خیالات لے آتا ہے. تو یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، تو ہمارا کام جو ہے وہ ہم کریں کہ ہم اس کو توجہ نہ دیں، خیالات سے بھٹک جانے سے پریشان نہ ہو، لیکن غفلت اور لاپرواہی سے نہ کھڑے ہو. یہ نہیں کہ ہمیں کوئی احساس ہی نہیں ہے، نیت باندھنے کے بعد جان بوجھ کر جو ہے وہ اپنے ادھر ادھر کے خیالات جمع کیے اور حساب کتاب کرنے لگے. جیسے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا جماعت سے، تو تین رکعت کے بعد جو ہے وہ امام صاحب نے غلطی سے سلام پھیر دیا. اب کچھ لوگ کہنے لگے کہ تین رکعت ہوئی، کچھ لوگ کہنے لگے چار ہوئی ہیں. تو جھگڑا یعنی بحث ہونے لگی آپس میں، تو ایک شخص نے کہا کہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ تین ہی رکعت ہوئی ہے. تو ان سے پوچھا گیا کہ بھائی تو اس کی کیا یقین کی کیا دلیل ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میری چار دکانیں ہیں، ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب کرتا ہوں، ابھی تین کا ہوا ہے، ایک دکان کا حساب باقی رہ گیا. تو یہ لاپرواہی نہ ہو، غفلت نہ ہو. ہاں، اب بغیر اختیاری طور پر جو دل بھٹک گیا تو اس کو ہم بار بار پھر حاضر کرتے رہیں انشاءاللہ اس جد و جہد پہ، جیسا کہ وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. دل بھٹک رہا ہے، بار بار ہم اس کو لانے کی محنت کر رہے ہیں. اسی طرح جیسے قرآن پاک کو انسان پڑھنا سیکھتا ہے تو شروع میں اٹکتا ہے، بار بار اٹکتا ہے، لیکن لگا رہتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہیں لگا اجران، کہ اس کے لیے دو اجر ہیں، کہ ایک تو قرآن پاک پڑھنے کا، اور دوسرے اس پہ جو مشقت پڑ رہی ہے اور بار بار وہ اٹک رہا ہے، اور جتنی دفعہ وہ دوبارہ پڑھ رہا ہے تو حروف قرآنی تو پڑھ رہا ہے نا, تو جتنے حروف وہ ادا کر رہا ہے اس پر 10-10 نیکیاں الگ اسے ملے جا رہی ہیں. اب ایک لفظ اس نے ابھی پڑھنا ہے کہ مثلاً ایا کا نستعین, چلو نستعین کو لے لو, نون سین تا اور عین یا اور نون, یہ 6 حروف کا ہو گیا نا لفظ, تو یہ 60 نیکیاں تو اس کو یہ مل گئی. اب اٹک رہا ہے نستا نستا نہیں پڑھا جا رہا, نستا نستا کر رہا ہے, تو قرآن کے حروف پڑھا ہے کہ نہیں, تو بار بار اس کو 30 نیکیاں مل گئی, پھر 30 نیکی مل گئی, پھر 30 نیکی. بتاؤ یہ تو میں نے کہیں پڑھا نہیں, لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے کہ 10 نیکیاں ایک حرف پہ ملیں گی اور حروف میں قرآن کو مشق کر رہا ہے, تو یہ تو ضرور کہیں نہیں لکھا کہ جب تک لفظ پورا نہ ہوگا تو اس کو نیکی نہیں ملے گی. تو یہ اٹک اٹک کر پڑھنا معلوم نہیں کہاں اس کو پہنچا دے گا نیکیوں. تو اسی طرح سے قرآن نماز کے اندر بھی بار بار دل بھٹک رہا ہے تو وہ ایسے کریم مالک ہیں کہ بار بار دل کو حاضر کرنے والے کو بھی ضرور نوازیں گے, اس محنت پر بھی اس کو مجاہدے کا اجر و ثواب ملے گا. تو نماز میں خیالات آنا کوئی مسئلے پریشانی کی بات نہیں ہے, گھبرائے نہیں, پریشان نہ ہو, بلکہ اپنے اختیاری طور پر دل کو نماز میں حاضر کرتے رہیں, یہ نماز کی قبولیت کے لیے انشاءاللہ تعالی کافی ہے, خشوع کے لیے کافی ہے انشاءاللہ تعالی. تو بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی, تھا نماز قائم کرنے سے متعلق بات ہو رہی تھی. تو اسی طرح سے نماز کے اندر جو طریقہ ہے سنت کا کہ ہم نے کس طرح کھڑے ہونا ہے اور کس طرح ہاتھ باندھنا ہے, اور عورتوں کے لیے ہاتھ کہاں باندھنا سنت ہے, مردوں کے لیے کہاں باندھنا سنت ہے, نظروں کو ہم کہاں رکھیں, اسلام ایسا پاکیزہ اور پریسائز مذہب ہے کہ ہر باریکی اس کے اندر موجود ہے. ہم سیکھنے والے بنے تو ہر چیز کا طریقہ ہے, اس کے طریقے میں بھی ایک طریقہ ہے, اس کے طریقے میں بھی ایک طریقہ ہے, اس کے ادب میں بھی ایک ادب ہے, اس کے اوپر بھی ایک ادب ہے, اس کے اوپر بھی ایک ادب ہے, لامتناہی سلسلہ ہے. جتنی ہم محنت کریں اتنا ہی ہم پا سکتے ہیں, جتنی تمہاری قربانی اتنی خدا کی مہربانی. تو نماز کو سنت کے مطابق سیکھ لیا تو اب اس کے آداب اور سنن کی رعایت اور جتنی باتیں ہمیں معلوم ہو جائیں اس کو ہم پورا پورا اختیار کرنے کی کوشش کریں. اب نماز میں ہلنا نہیں ہے, ادھر ادھر دیکھنا نہیں ہے, سب پابندیاں ہیں. اور اسی طرح سے رکوع میں جائیں گے تو بھائی کس طرح مردوں کو کیسے رکوع میں جانا ہے, عورتوں کو کیسے رکوع میں جانا ہے, سجدے میں کیسے جانا ہے, یہ ایک محنت ہے. تو اس کی محنت میں ہم بہت لاپرواہی کرتے ہیں, بہت زیادہ لاپرواہی کرتے ہیں, اور اس میں ایک بہانہ یہ بھی بنا لیتے ہیں کہ جی نہیں لگ رہا. تو بھائی میں نے بتا دیا کہ جی کا لگنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے, جی نہیں بھی لگا لیکن ہم نے اپنے اختیاری کام کر لیے کہ ہم نے اول وقت میں نماز پڑھنی ہے, سستی نہیں کرنی, سستی بھی بہت ہو جاتی ہے. اور سستی میں جو نماز میں سستی کرتے ہیں لازماً ان کی نمازیں کچھ نہ کچھ قضا ضرور ہوتی ہیں, کیونکہ سستی ایک ایسا مرض ہے کہ یہ اس کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے, اس کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے. جیسے دو آدمی لیٹے ہوئے تھے اور ایک سوار گھوڑے پر جا رہا تھا, تو ایک آدمی نے اس میں سے آواز دی اس کو چلا کے, تو جب وہ قریب آیا اس نے سمجھا کہ اس کو کوئی بیچارے کو ضرورت ہے, دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ اس کو کوئی پریشانی, لا کے لاؤ دیکھ لیتا ہوں کچھ مدد کر دیتا ہوں. جب وہ قریب آیا تو اس نے کہا کہ بھائی جو ہے یہ بیل جو ہے نا کہتے ہیں کیا کام ہے, اس نے کہا یہ بیل زمین پہ گرا ہے تو یہ تو میرے منہ میں ڈال دے. اس کو غصہ آ گیا, اس نے کہا یہ بھی کوئی کام ہے, اور ظالم اگر خود ہی اٹھا لیتے خود نہیں اٹھا سکتے تھے تو کم از کم تم یہ برابر والے ہیں اس سے کہہ دیتے یہ تمہارے منہ میں ڈال دیتا. تو اس نے کہا کہ نہیں اس سے مجھے نہیں کام لینا تھا, کیونکہ کل ایک کتا میرے منہ میں پیشاب کر رہا تھا اس نے اس کو ہٹایا. تو سستی کی بھی کوئی اختیار نہیں ہے, تو یہ سستی جو ہے یہ ایک مرض ہے, اور یہ ضرور جو آدمی نماز میں سستی کرتا ہے کہ اچھا ابھی تو وقت داخل ہوا ہے ابھی تو دیکھتے ہیں ابھی کرتے ہیں, اس کی ضرور یہ سستی کا مرض اس کی نمازیں بھی قضا کروا دے گا. یہ تجربے کی بات ہے, کیونکہ سستی کی کوئی حد نہیں ہے, تھوڑی سستی اور بڑی سستی پہ لے جاتی ہے, اس سے بڑی سستی پہ لے جاتی ہے, نماز قضا ہو جاتی ہے. تو نماز داخل ہونا, پھر اس کے بعد اول وقت میں نماز پڑھ لیں. خواتین کے لیے تو یہ بہت ضروری ہے کہ جیسے ہی نماز کا وقت داخل ہو سب کام چھوڑ دیجیے, بس اب صرف اپنے اللہ کی پکار کی طرف جانا ہے کہ اللہ نے اپنے دربار میں ہمیں طلب کیا, سب کام چھوڑ کر. دیکھیے ایس پی ہیں, پولیس تھانہ ہے اور کتنے اس میں عملہ ہیں، انسپیکٹر ہے، سب انسپیکٹر ہے، یہ بھائی ہے، لیکن اگر سپرنٹینڈنٹ آ جائے تو سارا تھانہ ہل جاتا ہے اور سارے لوگ مختلف کام کرنے والے سب جو ہے اس کی پکار پر ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے احکم الحاکمین ہمیں اپنے دربار میں طلب کریں تو پھر کس کا ذکر ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے خدا تعالیٰ کے دربار سے وہ غفلت کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ تو نماز کا جیسے ہی وقت ہو جائے، داخل ہو جائے وقت، اسی وقت نماز کو فوراً ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے، اچھی طرح وضو کرے سنت کے مطابق، اسی طرح نماز کو سنت کے مطابق اور دل کی حضوری کے ساتھ نماز پڑھے۔ تو ہمارا جو اختیاری کام ہے وہ ہم نے کر لیا کہ اول وقت میں ہم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور وضو کر لیا، سب اختیاری کام ہے، سنت کے مطابق کر لیا، اختیاری کام ہے۔ اسی طرح نماز کی جگہ پاک ہے، کپڑے پاک ہوں، یہ سب چیزیں شرائط کے ساتھ اور سنن کے ساتھ ہم نے نماز پڑھ لی، یہ ہمارا اختیاری کام ہو گیا۔ اور دل کو ہم بار بار پکڑ کر حاضر کرتے رہے، بس یہ ہمارا اختیاری کام ہو گیا۔ اب باقی اس پر انعامات دینا ان کا کام ہے، جتنا چاہے وہ نماز دیں کہ میرے بندے نے اپنا اختیاری کام کر لیا اور ساتھ میں سلام پھیرنے کے بعد معافی بھی مانگ رہے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، تین بار استغفار و سنت ہے نماز کے بعد، تو مجھ سے معافی بھی مانگ رہا ہے کہ اللہ آپ کی شان کے لائق ہم کہاں عبادت کر سکتے ہیں، لہٰذا آپ معاف فرما دیجیے۔ تو یہ کام اس نے اپنا گویا اختیاری کر لیا۔ اور ہر نماز کے بعد دعا، فرض نماز کے بعد میرے مرشد قطب جمع علیہ اللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین بن حسین صاحب علام اللہ عزیزم علینا فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں میں یہ بات تو مشہور ہے کہ حرم کعبہ شریف میں داخل ہوتے ہی کعبۃ اللہ پر پہلی نظر پڑتے ہی دعا قبول ہوتی ہے، اس کے لیے لوگ سعی بھی کرتے ہیں، دعائیں بھی جو ہے لکھ کر رکھتے ہیں کہ ہم وہاں جائیں گے تو پہلی نظر پہ یہ دعا کریں گے، تمنائیں اپنی لکھ کے جاتے ہیں اور تمنائیں اپنی اپنی ہوتی ہیں۔ ایک آدمی جو ہے وہ بیت اللہ کا پردہ میرا کعبہ پکڑ کے یہ دعا کر رہا تھا کہ اللہ مجھے 100 روپیہ چاہیے، 100 روپیہ چاہیے، اور اس کے برابر میں جو ہے ایک آدمی آیا، اس نے کہا اللہ مجھے 1 کروڑ کا سوال ہے، وہ 1 کروڑ مانگ رہا تھا، درمیان میں یہ آ گیا، اس نے کہا کہ مجھے اللہ مجھے سے 100 روپے کا سوال ہے، تو اس نے جلدی سے جو کروڑ مانگ رہا تھا اس نے اپنی جیب سے 100 روپے نکال کے اس کو دے دی کہ تو جا بھائی میری مارکیٹ خراب نہ کر۔ تو اپنی اپنی تمنا ہوتی ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ بھائی میں بیت اللہ جاؤں گا تو میں یہ دعا مانگوں گا کہ اللہ میرے ابا کو اچھی سی گاڑی دے دے۔ اب یہ کہ سوچ کی اپنی بات ہے کہ سوچ کا معیار کیا ہے۔ تو ہمارے تو بزرگوں نے سکھایا کہ بھائی، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب 10 دعا کی قبولیت کا موقع ہو تو یہ دعا مانگو کہ یا اللہ کوئی تجھ سے کچھ، کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار دیا، تو اللہ کو لے لو تو ساری جہان ہمارا ہو جائے گا کہ نہیں۔ بھائی عقل کی بات ہے، سمجھ کی بات ہے۔ اسی لیے عرض کرتا ہوں کہ بھائی بزرگوں کی صحبت میں بیٹھا کریں، اس سے دین کی سمجھ پیدا ہوتی ہے، عقل نصیب ہوتی ہے اور بھلائی کا راستہ معلوم ہوتا ہے اور بھلی بات معلوم ہوتی ہے، زندگیوں میں سکون آتا ہے، خوشیاں آتی ہیں، چین آتی ہے، چین آتا ہے، برکت آتی ہے، جہاں ساری بھلائیاں ملتی ہیں ہمیں بزرگوں کی صحبت میں۔ تو فرماتے تھے کہ لوگوں میں یہ تو مشہور ہے لیکن یہ بات عجیب بات ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے، بالکل ویسے ہی وعدہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد جو دعا مانگی جائے گی وہ قبول ہوگی۔ لیکن ہمارے نماز کا کیا حال ہے کہ نماز بمشکل پوری کرتے ہیں، سلام پھیرتے اٹھ کے ایسے بھاگتے ہیں، اور دعا بھی کرنا رسمی ہوتا ہے کہ بس جلدی جلدی کچھ پڑھا اور ہاتھوں کو ایسے پیچھے کی طرف پھینک لیا کہ جو ملا تھا ہم نے نعوذ باللہ اس کو ناقدری سے پیچھے ڈال دیا۔ تو یہ نہیں بلکہ بھائی دعا باقاعدہ دل لگا کے کرنی چاہیے، ذوق و شوق سے دعا کرنی چاہیے۔ آپ مختصر دعا کریں، اگر آپ کا جی نہیں لگتا، آپ کا دل دماغ کھٹک جاتا ہے، آپ مختصر 2-3 دعائیں کر لیں، اور لیکن دل سے کریں، شوق سے کریں اور امید سے کریں کہ ضرور دیں گے وہ، تو اور اڑ کے کریں۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جیسے چھوٹا بچہ اڑ جاتا ہے ماں باپ سے، ضد کرتا ہے کہ مجھے یہ فلاں ٹرافی چاہیے یا فلاں کھلونا چاہیے، مچل جاتا ہے، ایسے مچل مچل کے اللہ سے مانگو، اور ہر جائز چیز مانگو، ناجائز چیز تو ناجائز ہے، اس کا مانگنا بھی گناہ ہے، تو جائز چیز مانگو، جو بھی جائز حاجت ہو، دنیا کی حاجت ہو، آخرت کی حاجت ہو، ہر حاجت اپنے اللہ کے سامنے پیش کرو۔ مولا تیری گلی میں کس بات کی کمی ہے، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں. تو دعاؤں کو خوب اچھی طرح مانگے اور امید سے مانگے اور مچل کے مانگے. حدیث پاک میں ان اللہ یحب الملحین فی الدعاء، کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں میں پڑھنے والوں کو، پڑھ کے مانگنے والے کو محبوب رکھتے ہیں. کتنے کریم مالک ہیں، کیسی ان کی شان ہے کہ دنیا کا آدمی تو تنگ آ جائے لیکن وہ تنگ نہیں آتے، بلکہ وہ اس کو اور محبوب رکھتے ہیں کہ جو ان سے اڑ کے مانگتا ہے. مختصر دعا صحیح، لیکن ذوق و شوق سے دعا مانگے، دھیان سے مانگے کہ ہمارے اللہ کے ہاتھ دربار میں ہاتھ پھیلے ہیں اور تمام کائنات ہمارے دونوں ہاتھوں کے نیچے ہے اور یہ اللہ کے سامنے ہمارے ہاتھ پھیلے ہوئے ہیں، تو ضرور انشاءاللہ تعالی وہ کرم فرمائیں گے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعا ایسی عبادت ہے جس میں دنیا بھی مانگنا عبادت ہے. یعنی اور عبادتوں میں تو دنیا شامل ہو جائے تو قبول نہیں ہوگی، لیکن یہ دعا ایسی عبادت ہے کہ یہ خود ایک عبادت ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ دعا نبوت مراد عاشقاں، جو سخن گفتن برانشین کہاں. جو اللہ کے عاشق ہوتے ہیں، جو سمجھدار ہوتے ہیں، جو عقل مند ہوتے ہیں، جو عارف ہوتے ہیں، اللہ کو پہچاننے والے ہوتے ہیں، ان کا تو دعا سے اول مراد جو ہے وہ دعا کا قبول ہونا نہیں، بلکہ ان سے، اس مالک کریم سے، اس شیریں سخن سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہو جائے. جن کی تو اصل مراد یہ ہوتی ہے، ثانوی درجے میں وہ حاجت کو رکھتے ہیں، ان کی تو مراد پر آتی ہے. فائز صاحب فرماتے ہیں امید پر آنا، امید نہ پر آنا، امید پر آنا ہے، امید نہ پر آنا، امید پر آنا ہے. ایک عرض مسلسل کا کیا خوب بہانا ہے، کیا عقل کی بات ہے، کیا سمجھ کی بات ہے، کیا عرفان کی بات ہے، کیا محبت کی بات ہے کہ جو حاجت ہم پیش کر رہے ہیں اس میں چھپی ہوئی ہماری اصل بات تو یہ ہے کہ ہم، ہماری امید نہ بڑھائے تو ہم دعا میں مستقلاً آپ سے مانگتے رہیں اور آپ سے قرب کا تعلق ہمیں حاصل رہے، آپ سے قرب کی لذت، آپ سے ہم کلامی کی لذت ہمیں جو حاصل ہو رہی ہے، تو امید جو ہماری نہیں پوری ہو رہی ہے، دعا ہماری پوری نہیں ہو رہی، تو یہ ایک عرض مسلسل کا خوب بہانہ ہے، آپ سے تعلق کا ایک بہانہ ہے. اگر وہ حاجت پوری ہو جاتی تو ہم دعا چھوڑ دیتے، تو یہ حاجت پوری نہ ہونا بھی ہمارے لیے بڑی نعمت ہے. تو میرے عزیزوں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نماز کو قائم کرنا جو ہے وہ یہ ہے کہ تب نماز کو آداب اور سنن کی رعایت کے ساتھ پڑھا جائے. تو اب بات تو کہاں سے کہاں پہنچ گئی معلوم نہیں، کیا کہنا چاہ رہا تھا کہاں پہنچ گیا، لیکن بہرحال کچھ تو فائدہ انشاءاللہ تعالی ہو ہی گیا ہوگا، اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے. تو بس یہ تھوڑی سی زندگی ہے، تو اس کو ہم اللہ پر فدا کرتے ہیں، اور اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی ضرور آنے والی ہے. الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمارا پکا عقیدہ ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی جائے، جو اصلی زندگی ہے وہ آنے والی ہے، تو وہ ہماری بالکل عیش و عشرت کے ساتھ اور بہترین زندگی بن جائے گی اگر ہم اس دنیا کی زندگی کو اللہ پر، اللہ اور رسول پر فدا کر دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اور ایک بات گزارش میں یہ کرتا رہتا ہوں، الحمدللہ یہاں اس وقت جو سننے والے ہیں، سن رہے ہوں گے، تو وہ صبح کی مجلس میں بھی شریک ہوتے ہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. جو اگر نہیں بھی ہوتے تو میں پھر ان سے گزارش کرتا ہوں کہ صبح کو جو ہماری مجلس ہوتی ہے 15-20 منٹ کی، اس میں فرشتی زیور میں آج کل جو پڑھایا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، وہ فرشتی زیور کا 7واں حصہ ہے. اس میں آداب، اخلاق اور عبادات سے متعلق بہت ہی کام کی باتیں ہیں، بہت ہی کام کی باتیں ہیں. خدا کی قسم اگر یہ باتیں ہماری زندگیوں میں آ جائیں تو خدا کی قسم جنت سے بڑھ کے مزہ آ جائے، یعنی لطف آ جائے زندگی کا. کیسی بہترین باتیں ہیں، کیسی خوشی ہوتی ہے ان کو پڑھ کے، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ دل نور سے بھر جاتا ہے. اور اس کے شروع میں بہترین جہیز کے نام سے جو نصیحت ہے، مولانا عبدالحق صاحب ہندوستان میں ایک تھے، انہوں نے جو ہے وہ اپنی بیٹی کو یہ نصیحتیں لکھ کر بطور جہیز کے دی تھی، کہ بہترین جہیز اس کا نام رکھا تھا. تو اس کو میں کہتا ہوں کہ بار بار پڑھنے کی چیز ہے، سنا تو میں چکا ہوں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کو 100 بار پڑھ کے سناؤں، 100 بار تو بھی اس کا حق ادا نہ ہو. اور اتنے بڑے مجدد حکیم الامت، مجدد الملت مولانا شاہ شفیع صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس کو بے حد پسند فرمایا اور بہشتی زیور کی زینت بنایا، اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ مجدد وقت نے اس کی اس تحریر کو پسند فرمایا اور بہشتی زیور میں شامل فرمایا، بلکہ اس تمنا کا اظہار بھی کیا کہ اس کو الگ سے بھی چھاپ کر تقسیم کیا جائے. ایسی بہترین کام کی باتیں اتنی سادگی سے ایک باپ نے اپنی بیٹی کو کی ہیں، اور اس سے ہمیں ہماری بچیوں کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ ہمیں کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، سسرال میں کیسے رہنا چاہیے، محکمے میں کیسے رہنا چاہیے. اور بڑی خواتین کو جو اولاد والی ہیں ان کو یہ معلوم ہوگا کہ ہمیں اپنی بچیوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، کیا چیزیں ان کے کام کی ہیں، بجائے اس کے کہ ان کو فیشن اور میک اپ اور ٹک ٹاک کرنے اور جیولری اور کپڑوں کے لگاؤ کے ساتھ. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بچیوں کو آپ اچھے کپڑے پہنا دیں لیکن کپڑوں کی تعریف نہ کیا کریں، زیور پہنا دیں لیکن زیور کی تعریف نہ کیا کریں، کیونکہ یہ سب فنا ہونے والی چیزیں ہیں. اس میں دل لگانا، بچیوں کو اس میں مشغول کر دینا، یہ احمقوں کی وادی میں رہتے ہیں ہم لوگ. یہ اصلی زیور نہیں ہے، اس کے شروع ہی میں بیشتی زیور کے ساتھ مصرے میں بھی بیشتی زیور کے سب سے شروع میں بھی یہ بھی ایک نظم ہے، اصلی بیشتی زیور. اصلی زیور بچیوں کا کیا ہے؟ جو ان کو خوش رکھنے کا ضامن ہے، جو ان کی خوشی کا ضامن ہے، جو ان کے گھروں کے سکون کا ضامن ہے، وہ تو ہم دیتے ہی نہیں ہیں. لڑکیوں کو ہم نے وہ تربیت دی ہی نہیں ہے. ہاں، اچھے کپڑے پہنا دینا، زیور اچھے سے اچھا لا دینا، جوتیاں اچھی سے اچھی دلا دینا، چمک دمک والی چیزیں دلا دینا، اس کو ہم نے محبت کا نام دیا ہوا ہے کہ بھائی ہم اپنی اولاد سے بڑی محبت کرتے ہیں. میں یہی عرض کرتا ہوں کہ آپ لا دیجئے، پہنا دیجئے جو استطاعت ہے آپ کے اندر، لیکن جو اصلی زیور ہے اخلاق کا، دین کا، یہ تو کم سے کم دیجئے، ورنہ یہ زیور کسی کام نہ آئے گا. یہ زیور بالیوں میں، کانوں میں بھاری بھاری بالیاں اور کلائیوں میں بھاری بھاری کنگن اور پیروں کے اندر بھاری بھاری پازے، قیمتی پازے پہنا دینا اور بڑے بڑے کپڑے پہنا دینا آپ کی بچی کو خوشی نہیں دے سکتا، سکون نہیں دے سکتا. خدا کی قسم یہ زیور وبال بن جائے گا اگر آپ نے اپنی بچیوں کو اخلاقی اور دینی تربیت نہیں دی. اس لیے میں پھر بار بار عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے میرے گھر والوں کو بھی توفیق دے. اور ایک بات بہت عرصے سے کہنا چاہتا تھا، وہ مجھے یاد نہ رہتی تھی، آج الحمدللہ یاد آ گئی کہ ہمارے مرشد رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ ارشاد فرماتے تھے کہ شیخ کے گھر والوں کو دیکھ کر جو ہے وہ وہی بات اختیار نہ کرنی چاہیے. ہر انسان میں بھائی کہیں نہ کہیں کمزوری ہوتی ہے، کوئی بات ایسی ہوتی ہے، بعض جگہ جو ہے پوری اطاعت نہیں ہو پاتی، بعض جگہ ہماری اپنی کوتاہی ہوتی ہے، تربیت نہیں ہو پاتی. تو ہمیشہ دین کتابوں میں لکھا ہے اور دین جو ہے اس کی جو بات ہو اس کو پوچھ لیا کریں، یہ نہیں کہ شیخ کے گھر میں دیکھا تھا ایسا تو بھائی یہ ٹھیک ہی ہوگا، یہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ مختلف لوگ رہتے ہیں، مختلف لوگوں کی مختلف عادتیں ہیں، تو ہمیشہ اپنے شیخ سے پوچھ لینا چاہیے کہ آیا یہ کام ٹھیک ہے یا نہیں ہے. تو بہرحال آج یہ کر رہا تھا کہ ہم اپنی بچیوں کو یہ دیکھیں، اور جو بچیاں بڑی ہو چکی ہیں، ان کے رشتے ہو چکے ہیں، سسرالوں میں آ گئی ہیں، ان کو بھی بار بار پڑھنا چاہیے تاکہ انہیں پتہ چلے کہ ہمارے اندر کیا کیا خامیاں ہیں، ان خامیوں کو وہ درست کریں. اور جو ساس ہے اس کے لیے بھی اس میں نصیحت ہے کہ اس کو کیسے رہنا چاہیے، اور جو ماں ہے تو اس کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی بیٹی کی تربیت میں کہاں کوتاہی کی ہے، تو اس کو اصلاح کے لیے وہ اب بھی کہہ سکتی ہے کہ بیٹا اس بات کو درست کر لو. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ وہ خدا تعالیٰ سے معافی تو مانگ لے گی کہ اللہ ہم سے تو کوتاہی ہو گئی اور ہم نے تربیت ٹھیک نہیں کی، ہمیں معاف کر دیجیے. تو یہ سب کے لیے مفید ہے، یہ مضمون بہترین جہیز اس کا نام ہے اور بہشتی زیور کے ساتویں حصے میں ہے. ممکن ہے کہ مختلف بہشتی زیور کی مختلف اشاعتیں ہوتی ہیں، اس میں آگے پیچھے کہیں ہو سکتا ہے کہ وہ چھٹے حصے میں ہو یا اور کسی حصے میں ہو، لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں آپ کو مل جائے گا، ملے گا تو صحیح. تو بہترین جہیز کے نام سے یہ ضرور ہر بچی پڑھے اور ہر ماں پڑھے اس کو، اور اس کے علاوہ جو اس میں اخلاقیات ہیں وہ پڑھی جا رہی ہیں. بہرحال یہ صبح کی جو مجلس ہے اس میں پھر کچھ احادیث مبارکہ بھی پڑھی جاتی ہیں. آج کل فضائل قرآن کے متعلق احادیث مبارکہ پڑھی جا رہی ہیں, تو اس کا اہتمام کیا جائے ان شاء اللہ تعالیٰ. اس سے بے حد فائدہ ہو بھی رہا ہے, بہت لوگوں کے الحمد للہ مجھے پیغامات آ رہے ہیں, اللہ کی مہربانی ہے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور مجھ کو بھی اور ہمارے گھر والوں کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تو اس کو ضرور پابندی سے سنا کریں اور اس اپنا محاسبہ رکھیں کہ ہمارے اندر ان باتوں میں کہاں کہاں کوتاہی ہے, کہاں کہاں کمی ہے, اس کو ہم پورا کریں. انشاءاللہ تعالی ہماری یہ زندگی اور ہمارا گھر جنت بن جائے گا انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انما اخاف علی هذه الامة كل منافق يتكلم بالحکمة ويعمل بالجور. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ فرمایا میں اس امت پر یعنی اپنی امت پر ہر منافق کے شر سے ڈرتا ہوں جو علم حکمت کی تو باتیں کرتا ہے اور کام ظلم کے کرتا ہے. تشریح میں میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی وعظ کہتا ہے لوگوں کو معتقد بنا کر ان سے دنیا کا کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اور خود اس پر عمل نہیں کرتا کہ اس کا دل تقویٰ کے نور سے خالی ہوتا ہے اور یہی صفت منافقوں کی ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے وجود سے اپنی امت پر خوف فرمایا. اللہ تعالیٰ جملہ خدام دین کی اس فتنے سے حفاظت فرمائے آمین, اور سب کے صدقے میں اس عبد ناکارہ کی حفاظت فرمائے آمین. سید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں نماز کے وہ آداب جو سب کے لیے یکساں ہیں, قیام میں سجدے کی جگہ, رکوع میں پاؤں پر اور سجدے کی حالت میں ناک پر, اور بیٹھنے کے وقت گود کی طرف سلام دیتے وقت کندھوں پر نظر رہے. نظر کہاں رہنی چاہیے؟ قیام میں سجدے کی جگہ, رکوع میں پاؤں پر, سجدے کی حالت میں ناک پر, یعنی آنکھیں کھلی بھی رہنی چاہیے. آنکھیں بند کرنے سے خلاف سنت ہو جائے گا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں کھول کر نماز پڑھا کرتے تھے. تو سجدے کی حالت میں ناک پر اور بیٹھنے کے وقت گود کی طرف اور سلام پھیرتے وقت کندھوں پر نظر رہے, اور جمائی آئے تو خوب طاقت سے روکے اور حد الامکان منہ بند رکھے, اور جب کھانسی کا اثر معلوم ہو تو بھی جہاں تک ہو سکے ضبط کرے. کیونکہ احکم الحاکمین کا دربار ہے تو اس میں خوب ادب کے ساتھ رہنا چاہیے. ہر فرض نماز کے بعد ان دعاؤں میں سے کوئی دعا پڑھیں. سلام پھیر کر استغفر اللہ تین بار پڑھنا مسنون ہے. پھر یہ پڑھیں اللہم انت السلام و منت السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. ترجمہ: اے اللہ تو سلامتی والا ہے اور تجھی سے سلامتی مل سکتی ہے, تو بابرکت ہے اے بزرگی اور کرم والے. اللہ قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الیک یرجع السلام فحیینا ربنا بالسلام واغفرنا دارک دار السلام فلا اصل له, یعنی ان جملوں کا ان کلموں کا روایات میں کوئی ثبوت نہیں ملتا. بس اتنی دعا ہے اللہم انت السلام و منت السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر, اور اللهم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من ان ارد الى ارض عمر واعوذ بک من فتنة الدنيا واعوذ بک من عذاب القبر. ترجمہ: اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں بزدلی سے, اور آپ کی پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ پہنچا دیا جاؤں نکمی عمر تک, اور آپ کی پناہ لیتا ہوں دنیا کے فتنے سے, اور آپ کی پناہ لیتا ہوں قبر کے عذاب سے. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. فرمانوں کی روانگی میں ملوک و سلاطین کی طرف, یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ممالک کے بادشاہوں کو خطوط ارسال فرمائے ان سے متعلق. ہرقل شاہ روم کو تحیہ بن خلیفہ کے ہاتھ نامہ مبارک روانہ فرمایا, اور وہ باوجود یقین نبوت کے ایمان نہیں لایا. کسرا شاہ فارس کو عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اس نے نام مبارک کو پھاڑ ڈالا. آپ نے سن کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو پارا پارا کر دے گا. چنانچہ ایسا ہی ہوا. نجاشی شاہ حبشہ کو عمر بن امیہ زمری کے ہاتھ, اور یہ وہ نجاشی نہیں ہے جن کے زمانے میں ہجرت حبشہ ہوئی تھی اور جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی, یہ اس نجاشی کے بعد ہوا اور اس کے اسلام کا حال معلوم نہیں ہوا. بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یا اللہ جو کچھ عرض کر دیا فضل سے قبول فرما. اے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما. اللہ موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما, آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہماری دنیاوی زندگی کو بھی اللہ جنت کا نمونہ بنا دے, اپنی فرما برداری اطاعت اور وفاداری سے جنت کا نمونہ بنا دے. اے اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. اب تک جو گناہ اور غفلت ہو گئی اللہ اپنے کرم سے معاف فرما. اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے. اے اللہ بلوغ سے لے کر آج تک کے جتنے گناہ غفلت, اے اللہ جو کچھ بھی ہم سے کوتاہی ہوئی اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دیجیے. اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجیے. اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما دے. تنگی کو بدل دے فراخی سے, مصیبت کو بدل دے عافیت سے, غموں کو بدل دے خوشی سے, بیماریوں کو بدل دے صحت سے. اے اللہ ہمارے دونوں جہان کے کام بنا دیجیے. دونوں جہان کی بھلائیاں ہم سب کو عطا فرما دیجیے. دونوں جہان کی نعمتوں سے مالا مال فرما دیجیے. جو بھائی بہن جس قسم کی پریشانی میں مبتلا ہو, اے اللہ اس کی پریشانی اور تشویش کو دور فرما, اس کے غم کو دور فرما. اے اللہ جن کے رشتے نہیں آئے ان کو نیک سارے رشتے عطا فرما دے. اے اللہ مایوسیوں کو بھگا دے. اے اللہ ہمیں شیطان نفس بہت مایوس کرتے ہیں. اے اللہ ہمارے دشمن ہیں. اے اللہ آپ اپنا کرم فرمائیے, ان دشمنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے. اور اے اللہ مایوسی کو بالکل دور کر دیجیے. اے اللہ ہمیں خوشیاں عطا فرما دیجیے. اے اللہ غموں کو دور فرما دیجیے. جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے اللہ ان کو نیک سارے رشتے عطا فرما دیجیے. جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو صاحب نیک سارے اولاد بنا دے. جو اولاد والے ہیں اللہ ہم سب کو اپنے بڑوں کا ادب کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو بھی نیک سارے بنا دے, ہم کو بھی نیک سارے بنا دے, ہماری اولادوں کو بھی نیک سارے اللہ والا بنا دے, ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو اللہ والا بنا دے. جلد فرما لیجیے اللہ ہم سب کو جلد فرما لیجیے. اور اولیاء صدیقین کی خط انتہا ہم سب کو عطا فرما دے. اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
Thank you.